From the conference center,
Salt Lake City Temple Square Conference Center سے یہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدس نے ایام آخر کی 186ویں ششماہی جنرل کانفرنس ہے. مقررین کا انتخاب کلیسیا کے اعلی عہدیداروں اور جنرل افسران سے کیا گیا ہے. اس سیشن کے لیے موسیقی مارمن ٹیبرنیکل کوائر پیش کرے گی. دنیا کے تمام علاقوں سے کلیسیائی اراکین اور افسران کلیسیائی رہنماؤں سے مشورت اور ہدایت پانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بونیویل ڈسٹریبیوشن عوامی خدمت کے لیے یہ نشریات پیش کر رہی ہے. اس کی کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ یا نقل تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ہنری بی آئرنگ صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر اول اس سیشن کی نظامت کریں گے. بھائیوں اور بہنوں, ہم آپ کو کلیسیائی یسوع مسیح برائے مقدس نے ایام آخر کی 186ویں ششماہی جنرل کانفرنس کے صبح کے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور دنیا میں تمام اراکین اور دوستوں کو, وہ جہاں کہیں بھی ہوں, ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سیشن کی نظامت کروں. اس سیشن میں موسیقی مارمن ٹیبرنیکل کوائر میک ولبک اور رائن مرفی کی زیر ہدایت پیش کرے گی. اینڈریو انزورتھ اور کلے کرسچینسن آرگن پر ہوں گے. کوائر نے سویٹ از دا ورک گا کر اس کا آغاز کیا ہے. افتتاحی دعا بہن جوائے ڈی جونز کریں گی, جن کو گزشتہ اپریل پرائمری کے جنرل صدر کے طور پر سسٹین کیا گیا تھا.
ہمارے آسمانی باپ, ہم برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں اس کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم تیرے بیٹے کے تحفے کے لیے، اپنے نجات دہندے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے کفارے کے لیے جو ہمیں مخلصی دیتا ہے. ہم اپنے زندہ نبی اور نبیوں رسولوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو برکت دے، اور صدر مانسن کو برکت دے کہ وہ ہمارے پیار اور ہماری تائید کو محسوس کر سکیں. ہم ان لوگوں کے لیے جو اس سیشن میں شرکت کرے ہیں کہ ان کو تو اپنی برکت دے روح کی. ہم سب کو برکت دے کہ ہم محسوس کریں گے روح القدس، اور روح القدس سے سکھائے جائیں گے. اس کے ذریعے ہم اب تجھ سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں یسوع مسیح کے نام میں کہتے ہیں، آمین.
We will now be pleased to hear from President.
ہمیں خوشی ہے کہ اب ہم صدر ڈیٹر ایف اوکڈوف کو سنیں گے، جو صدارتی مجلس سے اعلیٰ میں مشیر دون ہے. ان کے کلمات کے بعد کوائر گائے گی وی تھینک دی یور گاڈ فار اے پروفٹ. اس کے بعد ہم 12 رسولوں کی جماعت کے رکن ایلڈر رابرٹ ڈی ہیلز سے سنیں گے. ان کے بعد کیرل ایف میکانکی، ینگ وومن صدارتی مجلس سے اعلیٰ میں مشیر اول، ہم سے خطاب کریں گی.
How blessed we are to assemble again in this worldwide conference.
پوری دنیا میں نشر ہوتی اس کانفرنس میں بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ کانفرنس صدر تھامس ایس مانسن کی زیر ہدایت ہو رہی ہے. صدر تھامسن، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی پورے دل سے تائید کرتے ہیں. اپنی پائلٹ کے طور پہ زندگی میں بھروسہ کرتا تھا کمپیوٹر سسٹمز کے اوپر، لیکن بہت کم وقت ہوتا کہ اپنے کمپیوٹر پہ گھر میں کام کروں یا اپنے دفتر میں. میری اسسٹنٹ اور سیکٹریاں ہوا کرتی تھیں جو میرے کاموں میں میری مدد کرتی تھیں. اور 1994 میں پر یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا جب مجھے بطور جنرل اتھارٹی بلایا گیا. مجھے بہت سارے خدمت کے مواقع ملتے تھے اس بلاحٹ میں، لیکن اس میں چرچ کا آفس کا کام بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، اور میری سوچ سے کہیں زیادہ کام تھا یہ. اور مجھے بہت زیادہ صدمہ تب پہنچا کہ میرے کاموں میں سے ایک کام کمپیوٹر پہ کام کرنا تھا. مجھے اس عجیب سمجھ سے باہر دنیا جو ہے کمپیوٹر کی، اس میں غوطہ لگانا پڑا. اور کمپیوٹر اور میری کوئی اتنی گہری دوستی نہیں تھی. لوگوں نے کوشش کی مجھے سکھانے کی کہ کمپیوٹر کیسے استعمال کرنا ہے. وہ میرے کندھے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے وہ بتاتے تھے کہ کی بورڈ پر کیسے کام کرنا ہے، لیکن مجھے کہتے تھے دیکھا ایسے کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، لیکن مجھے پتا نہیں چلتا تھا. بہت مشکل تھا میرے لیے یہ سیکھنا. میری جو سیکھنے کی طاقت تھی وہ اس طرح تھا کہ میں کسی دیوار کے خلاف ٹکرا رہا ہوں. اور میری بیوی میری بہت حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور پھر ایسے سوڈے پی کے میں کام کیا کرتا تھا جس کا نام میں بتانا نہیں چاہتا. اب 22 سال کے بعد میرے ارد گرد کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے. اب میرے پاس ای میل بھی ہے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، بلکہ فیس بک کا پیج بھی ہے. اب میرے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اب میرے پاس ڈیجیٹل کیمرہ بھی ہے. اور بے شک کہ ٹیکسٹ میں اتنی اچھی طرح سے نہیں کر سکتا ان لوگوں کی طرح جو 7 سال کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بوڑھے آدمی کے طور پہ میں ٹھیک ہی طرح کر سکتا ہوں. لیکن ایک بہت دلچسپ بات میں نے دیکھی ہے کہ جتنا میں ٹیکنالوجی کو سیکھ لیتا ہوں تو اتنا ہی میں اس کی اہمیت کو محسوس کم کرنا شروع کر دیتا ہوں. پہلے تو گھوڑے کے ذریعے کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی، کئی دن لگ جاتے تھے، بلکہ مہینے لگ جاتے تھے ایک پیغام بھیجنا اور پھر اس پیغام کا جواب سننا. اب سمندروں کے نیچے یا خلا میں سے ہمارے پیغامات ہوتے ہوئے اس دنیا کی دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں. کچھ اگر سیکنڈز کا بھی دیر ہو جائے اس میں تو پھر ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم جس قدر کسی چیز سے شناسا ہوتے جاتے ہیں اتنی اچھی چیز جس طرح انٹرنیٹ ہے تو پھر ہم یہ کھو دیتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے اور پھر ہم اس کو عام چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم ابدی اور جان کو وسعت بخشنے والی چیز یعنی یسوع مسیح کی انجیل کو بھی ہم نہیں سمجھتے. یسوع مسیح کی کلیسیا میں ہمیں بہت کچھ دیا گیا ہے. ہمارے ارد گرد روشنی اور سچائی بھری پڑی ہے. اگر ہم حقیقتاً ان کو سراہنا چاہتے ہیں تو یہ ہر جگہ پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ رسول جو یسوع کے ساتھ چلتے تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے تو پھر ان کے دلوں میں سوچیں کہ کتنی شکر گزاری آتی ہوگی کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھتے تھے اور جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ قبر سے جی اٹھا تھا اور جب انہوں نے اس کے ہاتھوں پہ زخم دیکھے تو ان کو کتنی شکر گزاری محسوس ہوگی. اس دور کے مقدسین کے بارے میں سنیں جنہوں نے جوزف سمتھ کو جانا, اس کو منادی کرتے ہوئے دیکھا, تو دیکھیں کہ ان کو کتنی شکر گزاری محسوس ہوئے گی کہ آسمان اور زمین کا پردہ پھر سے شک ہو گیا ہے اور انہوں نے کتنی شکر گزاری محسوس کی ہوگی کہ ہم دوبارہ اپنے سیلیسٹیل گھر کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے زیادہ تر اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ نے یہ محسوس کیا اور جان لیا کہ آپ واقعی خدا کے بچے ہیں, جب آپ نے یہ جان لیا کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے آپ کے گناہوں کے لیے تکلیف اٹھائی تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ اس لیے اس نے تکلیف اٹھائی کہ آپ صاف ہو جائیں دوبارہ سے گناہوں سے. کہانت کی طاقت حقیقی ہے اور آپ کو اپنے عزیزوں سے اس دنیا میں اور ابدیت تک کے لیے باندھ سکتی ہے. اور جب آپ نے یہ جانا کہ زمین پر آج زندہ نبی ہے, کیا یہ انتہائی شاندار بات نہیں ہے؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم سب دنیا کے لوگوں میں سے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے کہ اپنی عبادتی میٹنگ میں جائیں یا اپنے صحائف پڑھیں اور یہ سمجھیں؟ ایسا صرف تب ہی ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں جب ہمارا دل محسوس نہیں کرتا ان تحفوں کے بارے میں جو خدا ہمیں دے چکا ہے. زندگی تبدیل کرنے والی سچائیاں ہمارے بالکل سامنے پڑی ہیں اور ہماری انگلیوں پر کے بٹنوں کے دبانے سے ہمارے پاس آ سکتی ہیں. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے دوسرے ممبروں کی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو غصے میں لے آتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کی مثال کی پیروی کریں. ہم ایسی راہ پر چل رہے ہیں جو ہیروں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہم ہیروں اور عام پتھروں میں فرق کرنا نہیں سیکھ سکتے. جب میں نوجوان تھا تو میرے دوست میرے مذہب کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے. میں بعض دفعہ شروع کرتا تھا جو فرق چیزیں جس طرح کے حکمت کا قانون ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کرتا تھا, لیکن ان چیزوں سے وہ کوئی اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے. لیکن جب میں بات کرتا تھا خوشی کے منصوبے کے بارے میں جو ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بچوں کے طور پہ ہمیں دیا تو پھر وہ پوری توجہ مجھے دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں بلیک بورڈ پہ اپنے چیپل کی کلاس میں بلیک بورڈ پہ نجات کا منصوبہ بنایا کرتا تھا. میں قبل از فانی زندگی اور اپنے آسمانی والدین کے پاس اس زندگی کے بعد جانے کے بارے میں لکھا کرتا تھا. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں. جب میں ان اصولوں کو اپنے سادہ الفاظ میں بتاتا تھا تو میرا دل بھر جاتا تھا شکر گزاری سے خدا باپ کے لیے جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے, اور نجات دہندہ کے لیے جس نے ہم سب کو موت اور دوزخ سے مخلصی بخشی ہے. میں بہت فخر محسوس کرتا تھا اس پیغام میں, یہ پیغام جو امید کا پیغام ہے. وہ یہ کہتے تھے لوگ مجھے کہ مجھے میں نے یہ بات پہلے بھی سنی سنائی لگتی ہے, لیکن میرے مذہب میں مجھے یہ پہلے کبھی نہیں سکھائی گئی بات. اور کچھ اس طرح لگتا تھا کہ شاید یہ پہلے ہی سے ہی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں سچی ہیں. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں صرف ایسی ان چیزوں پر روشنی ڈال رہا ہوں جو پہلے ہمیشہ سے گہرے طور پر ان کے دلوں میں پہلے سے ہی موجود تھیں. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر انسان اپنے دل میں سوالات بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں رکھتا ہے, ہر انسان, کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیوں یہاں پر آیا ہوں, اور میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا. یہ سوال پوچھے گئے ہیں انسانوں نے, اس وقت سے انسان پوچھ رہے ہیں جب سے یہ وقت زندگی شروع ہوئی ہے. فلاسفروں نے, اسکالروں نے اپنی پوری زندگیاں اور پیسے اس چیز کے جواب دینے پر لگا دیے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ بحال شدہ انجیل یسوع مسیح کی وہ ہمیں بہت پیچیدہ سوالات کے جوابات دیتی ہے زندگی میں. یہ جواب کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام میں سکھائے جاتے ہیں. یہ سچے جواب ہیں, یہ واضح سادہ جواب ہیں اور سمجھنے میں آسان ہیں. یہ الہامی جواب ہیں, اور ہم اپنے 3 سالے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں, یہ جواب سکھاتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں, ہم ابدی لوگ ہیں, ہمارا کوئی شروع اور کوئی آخر نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے وجود ہمارا رہا ہے. ہم حقیقی طور پر الہامی الہی اور سب کچھ جاننے والے الہی والدین کے بچے ہیں. ہم اپنے خداوند کے بچوں کے طور پر یہاں آئے ہیں. ہم شاہی گھرانے سے ہیں, الوہیم کے شاہی گھرانے سے ہیں, جو خود سب سے اعلیٰ خدا ہے. ہم اس کے ساتھ زندگی یہاں پہ آنے سے پہلے تھے, ہم نے اس کی راہیں سیکھی, اس کی آواز سنی. کیا یہ انتہائی شاندار بات نہیں ہے؟ میں اور آپ, ہم سب اس کاؤنسل میں شامل تھے جہاں ہمارے پیارے آسمانی باپ نے ہمارا منصوبہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم زمین پہ آئیں گے, اچھائی اور برائی میں فرق سیکھیں گے, اور ایسے طریقے سے ترقی کریں گے جو بصورت دیگر ممکن نہیں تھا. جب ہم پردے سے ہو کر یہاں آتے ہیں اور یہ زندگی ہماری ختم ہوتی ہے, تو پھر ہمیں پتہ تھا کہ اس زندگی میں آ کر ہمیں پہلے کی زندگی یاد نہیں ہوگی. یہاں پر مشکلات, آزمائشیں ہوں گی, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ جسم پانے کی وجہ سے ہمیں پانا ہمارے لیے مستقل اور بہت ضروری ہے. ہمیں بڑی امید تھی کہ ہم جلدی جلدی اچھے فیصلے کرنا سیکھ لیں گے, شیطان کی آزمائشوں پر قابو پا لیں گے, اور پھر بالآخر اپنے آسمانی باپ کے پاس, ماں کے پاس واپس جائیں گے. ہمیں پتہ تھا کہ ہم یہاں گناہ کریں گے اور غلطیاں کریں گے, اور ممکن ہے کہ بہت سنگین غلطیاں بھی کریں, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح وعدہ کر چکا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بے گناہ بے خطا زندگی گزارے گا اور اپنی زندگی ابدی قربانی کے طور پر دے گا. ہمیں پتہ تھا کہ اگر اپنا دل اسے دیں گے, اس پر بھروسہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے, اپنی پوری جان سے کوشش کریں گے, اس کی راہوں میں چلیں, شاگردیت کی راہوں میں چلیں, تو پھر ہمیں صاف کر دیا جائے گا, ہمارے گناہ پاک ہوں گے, اور ہم پھر دوبارہ سے اپنے آسمانی باپ کی حضوری میں داخل ہوں گے. یسوع مسیح کے کفارے میں ایمان کی وجہ سے میں اور آپ, ہم نے اپنی آزاد مرضی سے آسمانی باپ کا منصوبہ قبول کیا, اور اسی لیے ہم سب آج یہاں پر موجود ہیں اس خوبصورت زمین پر, کیونکہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں آئیں, اور ہم نے یہاں چننے کا انتخاب کیا. ہماری فانی زندگی لیکن عارضی ہے, اور ہمارے جسم کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی, لیکن جو کچھ ہم ہیں وہ ختم نہیں ہوگا ہماری زندگی کے ساتھ. ہماری روح زندہ رہے گی, اور پھر مردوں کی قیامت کا انتظار کرے گی. یہ جو کہ مفت تحفہ ہمارے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے نے سب انسانوں کو دیا ہے. اور جی اٹھنے کے وقت ہمارے جسم تکلیف اور کمزوریوں کے بعد جسم اور روح مل جائے گا, اور پھر ریزریکشن دوبارہ جی اٹھنے کے بعد ہمارا انصاف ہوگا, اور ہمیں کچھ نہ کچھ جلال ہمیشہ ملے گا. لیکن وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے قوانین کے مطابق اور رسوم کے مطابق چلتے ہیں, وہ ابدیت میں ایسی زندگیاں پائیں گے جو جلال جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کی شان و شوکت ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ پیار کا اور انصاف کا دن ہوگا. اس دن افسوس کے آنسوؤں کی جگہ ہماری شکر گزاریوں کے آنسو بہیں گے, کیونکہ سب چیزیں سب غلطیاں ٹھیک کی جائیں گے. ہاں اس دن بہت زیادہ گناہ کی وجہ سے افسوس بھی ہوگا. ہاں وہاں پر افسوس بھی ہوگا کیونکہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, کیونکہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے وہ مواقع کھو دیے جن کی وجہ سے ہمیں ہمارا مستقبل مزید روشن ہو سکتا تھا. لیکن مجھے یہ اعتماد ہے کہ ہمیں نہ صرف خدا کے فیصلوں سے مطمئن ہوں گے بلکہ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے, کیونکہ اس نے بہت زیادہ فضل اور رحم اور ہم پہ محبت ظاہر کی ہوگی ہم جو اس کے بچے ہیں. اگر ہمارے کام اور خواہشیں اچھے رہے ہیں اور اگر ہمارا ایمان زندہ خدا میں رہا ہے, تو پھر ہم پھر اس دن کی طرف کے منتظر ہیں جس کا مرونائے نے کہا ہے کہ ہم باخوشی اس کی عدالت میں جائیں گے. میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے عزیز دوستوں, کیا اس سے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں خوشی اور شادمانی نہیں بھر جاتی کہ ہم جب سوچتے ہیں اس خوشی کے منصوبے کے بارے میں جو ہمارے آسمانی باپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے اس سے بیان سے باہر خوشی جو نہیں ہے وہ نہیں آ جاتی؟ ہاں جب ہم اس مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہم ان سب کے لیے تیار کیا گیا جو خداوند کے منتظر ہیں. اگر آپ نے ایسی خوشی محسوس نہیں کی کبھی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں اور سوچیں ان سادہ سچائیوں کے بارے میں جو بحال کی گئی ہیں. اپنی ابدیت کے بارے میں سوچیں, وہ ان کو اپنے لیے گواہی بننے دیں کہ نجات کا ابدی منصوبہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے پہلے یہ چیزیں محسوس کی ہیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ آج کیا یہ چیزیں آپ آج بھی محسوس کرتے ہیں؟ حال ہی مجھے بیلفیسٹ آئرلینڈ میں جانے کا مجھے موقع ملا. جب میں وہاں تھا تو میں نے دیکھا کہ بیلفیسٹ کا جھنڈا دیکھا ہے جس کے اوپر لکھا تھا پروٹانٹو کوٹ ریٹی پوامس, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے, ہمیں جو اتنا کچھ ملا ہے اس کے بدلے میں. میں ہم میں سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سوال کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا دینا چاہیے ان سب چیزوں کے بدلے میں, سچائی کی روشنی میں جو خدا نے ہم پر انڈیلی ہے. ہمارے پیارے آسمانی باپ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم ان سچائیوں کے مطابق زندگی گزاریں جو ہم نے پائے ہیں, اور اس راہ پر چڑھیں جو اس نے مہیا کی ہے. اس لیے ہمیں ہمت باندھنی چاہیے اور روح کے رہنمائی پر بھروسہ کرنا چاہیے. الفاظ اور کاموں میں اپنے انسانوں کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں بانٹنی چاہیے, وہ پیغامات جو خدا نے اپنے خوشی کے منصوبے میں ہمیں دیے ہیں. ہماری نیت آسمانی باپ سے پیار ہونا چاہیے, کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے بہن بھائی ہی ہیں. یہی شروعات ہیں ان چیزوں کا جو ہم آسمانی باپ کے لیے کر سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کے بدلے میں جو اس نے ہمیں دیے ہیں. کسی دن ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ خدا کی راہیں راست ہیں اور اس کا منصوبہ بالکل کامل ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. وہ دن آج کا دن ہونا چاہیے. ہم آج یہ اعلان کریں یعقوب کے ساتھ کہ کتنا شاندار ہمارے آسمانی باپ کا منصوبہ ہے. میں اس کی گواہی دیتا ہوں اپنے گہرے تشکر کے ساتھ آسمانی باپ کے لیے. میں آپ کو اپنی برکت دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
Nobel laureate.
Nobel انعام یافتہ ایلی وائسو ہسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری سے روبصحت ہو رہا تھا تو اس کا 5 سالہ پوتا اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے آیا. جب چھوٹے لڑکے نے دادا کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کو اس کی تکلیف نظر آئی. اس نے پوچھا, دادا اگر میں آپ سے اور زیادہ پیار کروں تو کیا آپ کی درد کم ہو جائے گی؟ آج یہی سوال میں ہم میں سے سب سے پوچھتا ہوں. اگر ہم نجات دہندہ سے زیادہ پیار کریں تو کیا ہم کم تکلیف اٹھائیں گے؟ جب نجات دہندہ نے اپنے شاگردوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہا تو وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے, جس میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت والی تعلیم شامل تھی. مگر نجات دہندہ اس شریعت کو اپنے کفارے سے پورا کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے ایک نئی تعلیم دی, اپنے دشمن سے پیار کرو, جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان کا بھلا چاہو، اور جو تم کو حقیر سمجھتے اور ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ شاگردوں کو بتایا گیا کہ وہ نفسانی انسان کے طریقوں کو ترک کر کے نجات دہندہ کے پرمحبت اور دیکھ بھال والے طریقوں کو اپنائیں، جھگڑے کو معافی، مہربانی اور ترس سے بدلتے ہوئے۔ ایک دوسرے سے پیار کرنے کے نئے حکم پر ہر وقت عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ جب شاگرد گناہگاروں اور اسی طبقے کے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کے بارے میں پریشان تھے تو نجات دہندہ نے بڑے صبر سے ان کو تلقین کی، جب تم نے میرے ان سے سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو گویا میرے ساتھ ہی کیا، یا پھر جیسا مارمن کی کتاب کے نبی نے واضح کیا ہے، جب تم اپنے ہمسائے کی خدمت کرتے ہو تو تم فقط اپنے خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہو۔ نجات دہندہ کے آخری ایام کے شاگردوں کے طور پر ہم خدا کے بچوں سے پیار اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم عذاب، تکلیف اور انسانی دکھ سے تو بچ نہیں سکتے، مگر ہم روحانی طور پر کم دکھ اٹھائیں گے، حتیٰ کہ ہم اپنی آزمائشوں میں بھی خوشی اور اطمینان پا سکتے ہیں۔ ہماری مسیحی محبت اور خدمت کا آغاز فطری طور پر ہمارے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ والدین، آپ کو اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے شفیق معلم ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ آپ کے متلاشیان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تبدیل ہونے میں ان کی مدد کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب رجولانے کے خواہاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کی محبت سے معمور ہونا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے طور پر اس کی محبت ہمیں فانی سفر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سرگرم رکھتی ہے۔ ہم تنہا یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کویکر کی کہاوت پہلے سنی ہے جو میں نے کہی تھی کہ تم مجھے اٹھاؤ، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو کی مدد کرتے ہوئے ابدی طور پر اوپر جا سکتے ہیں۔ بطور شاگرد ہم اس کا آغاز تب کرتے ہیں جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں، جب ہم اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بوجھ اٹھائیں گے تاکہ وہ ہلکے ہوں۔ ایک دوسرے کو خدا کی بادشاہت کی تعلیم دینا بھی ایک دوسرے سے پیار اور خدمت کرنے کا طریقہ ہے۔ والدین، دادا دادی، نانا نانی، ہم سب دنیا کے حالات کے بارے میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اسکول خاندانی کردار کی تعلیم نہیں دیتے، مگر اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانوں میں سکھانے کے مواقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت ان مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب انجیل یا زندگی کے اسباق سکھانے، اپنے خیالات بیان کرنے کا موقع ملے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہر چیز کو روک دیں، بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پیشہ وارانہ تربیت یافتہ انجیلی معلم نہیں ہیں۔ کوئی تربیتی جماعت یا کتاب، ذاتی مطالعے، صحائف، دعا، سوچ بچار کرنے اور روح کی ہدایت کے خواہاں ہونے جتنی مددگار نہیں ہو سکتی۔ روح ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بطور والد بلاحٹ پانے میں ہمیں وہ سب تحفے دے دیے گئے ہیں جو ہمارے اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے درست ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کی طاقت جو ہمیں راستے کی جانب لاتی ہے وہ اس کا پیار ہی ہے۔ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے ہم سے پیار کیا تھا۔ نوجوانوں، آپ انتہائی مؤثر انجیلی معلم ہو۔ آپ کلیسیا میں سیکھنے آتے ہو تاکہ گھر جا کے اپنے خاندان، پڑوسیوں اور دوستوں کو سکھا کر ان کی خدمت کر سکو۔ بالکل خوف زدہ نہ ہو۔ ان سچائی کی گواہی دینے میں جو آپ جانتے ہو کہ سچ ہیں۔ سوچیں کہ کل وقتی مشنری اتنی تیز نشوونما کیسے پاتے ہیں، کیونکہ وہ وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے وقت اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی خدمت کرنے اور برکت دینے کی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ انجیل کے بارے میں اپنی گواہی دیتے ہیں تو آپ کا ایمان نشو نما پاتا اور آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ ہماری مسیحی خدمت سب سے اہم یہ ہے جب ہم خاندانی مطالعہ صحائف کرتے ہیں خاندان کے طور پہ, خاندان کے طور پہ دعا کرتے ہیں اور خاندانی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں. تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کلیسیائی رہنماؤں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ کچھ وقت مقرر کریں ہر ہفتے, ایسا وقت جس میں کوئی اور دخل اندازی نہ ہو, مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ اب تک وہ برکات کھو رہے ہیں. خاندانی شام والدین کی طرف سے لیکچر نہیں ہوتا, بلکہ یہ خاندان کے لیے وقت ہے جب وہ اپنے سادہ روحانی خیالات اور تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. بچوں کو سکھانے کا وقت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لطف اندوز ہونا ہے, گواہی دینی ہے اور مل کر ترقی اور نشو نما پانی ہے. ہر ہفتے خاندانی شام منعقد کر کے ہم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبت زیادہ مضبوط ہوگی اور ہم کم تکلیف اٹھائیں گے. آئیں ہم یاد رکھیں کہ سب سے اہم کام جو ہم اپنے خاندانوں میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم روح القدس کی طاقت کے وسیلے سے وہ کام کریں. جب ہم اپنے غصے میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں تو روح ہماری رفاقت اور ہمارے خاندانوں کو چھوڑ جاتا ہے. جب ہم محبت سے بات کرتے ہیں تو روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی یہ یاد رکھیں, یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بچے, ہمارے پوتے پوتیاں ہمارے پیار کو اس طرح ناپتے ہیں کہ ہم کتنا وقت ان کے لیے وقف کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر کا دامن مت چھوڑیں اور ہمت کبھی نہ ہاریں. صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آسمانی باپ کا کے روحانی بچے اس کے منصوبے کی پیروی کا انتخاب نہیں کرتے تو آسمان روتا ہے. کچھ والدین جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کو تعلیم بھی انہوں نے یہی دی تھی, وہ بھی روتے ہیں جب ان کے جوان بچے آسمانی باپ کے منصوبے کی پیروی نہیں کرتے. تو ایسے میں والدین کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو ایک دوسرے, ہم کسی کی مختاری ختم کرنے کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے. اس میں مصرف بیٹے کے باپ کو یاد رکھیں جس نے بڑے صبر سے اپنے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار کیا اور وہ اس کا منتظر رہا ہے اس سارے عرصے میں, اور جب وہ دور ہی تھا تو وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا. ہم اپنی رہنمائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ کب ہمیں بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, اور ہاں یہ بھی دعا کرنے کے جاننے کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ کب ہمیں خاموش رہنا چاہیے. یاد رکھیں ہمارے بچے اور خاندان قبل اس فانی دنیا میں نجات دہندہ کی پیروی کرنے کا پہلے ہی انتخاب کر چکے ہیں. بعض اوقات ان کی زندگی کے اپنے تجربات کے باعث سے ہوتا ہے کہ وہ مقدس احساسات جو ان کے دل میں پہلے تھے پھر سے جاگ اٹھتے ہیں. آخر کار خداوند سے پیار اور اس کی پیروی کرنے کا انتخاب ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے. ایک اور خاص طریقہ بھی ہے جس سے شاگرد نجات دہندہ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں. آج میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دوسروں کی دیکھ بھال کر کے خداوند کی خدمت کرتے ہیں. خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اپنی خاموش چپ چاپ خدمت میں آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے کھلے میں اجر دے گا. میرے ذہن میں اپنے پڑوسی کے بارے میں آتا ہے جس کی بیوی بھولنے کی بیماری میں مبتلا تھی. ہر اتوار وہ اس کو کپڑے پہننے میں, بال بنانے میں, میک اپ کرنے میں اور کالوں میں بالیاں پہننے میں بھی اس کی مدد کرتا تھا. اس خدمت میں وہ اپنے وارڈ میں ہر مرد اور عورت کے لیے ایک بہترین مثال تھا, بلکہ پوری دنیا کے لیے بہترین مثال. ایک دن اس کی بیوی نے اسے کہا, میں تو صرف چاہتی ہوں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ پھر سے ملوں اور اس کو دیکھوں. اس نے جواب دیا, میں ہی تو تمہارا خاوند ہوں. اور اس نے بڑی میٹھے انداز میں جواب دیا, شکر ہے. میں ایک خاص شاگرد اور اپنی ابدی ساتھی کی خاص خدمت کو تسلیم کیے بغیر, اس کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میری جو میری بیوی تھی, اس نے پر رحم پرورش اور محبت کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا. اس کے ہاتھوں سے منجی کے نرم ہاتھ اور مددگار ہاتھوں کا خیال آتا تھا. میں یہاں کبھی نہ ہوتا اپنی بیوی کی مدد کے بغیر. اگر میں آخر تک برداشت کروں گا تو اس کے ساتھ ابدی زندگی گزار سکوں گا. اگر آپ دوسروں کے ساتھ یا تنہا تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ نجات دہندہ کو اپنا خیال رکھنے والا بنائیں, اس کے بے پناہ پیار پر بھروسہ کریں اور اس کی یقین دہانی کو قبول کریں جس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا. بھائیوں اور بہنوں, اگر ہم نے مکمل طور پر ایسا نہیں کیا تو آئیں, پرانے عہد نامے کی راہوں کو چھوڑ کر نئے عہد نامے کی راہوں پر آئیں اور اس جنگ کو ختم کریں جو اکثر نفسانی انسان کے دل میں جاگتی ہے, اور مسیح کے تحفظ, محبت اور اطمینان کا اعلان کریں. اگر آپ خدا کی بھلائی اور جلال کے علم کو پا چکے ہیں جو اس نے اور اس کے کفارے کو جو اس نے بنائے عالم سے پہلے تیار کیا تھا, اور تو پھر آپ ایک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیں گے بلکہ اطمینان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے اور اپنے بچوں کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کہ وہ خدا کے قوانین کی عدولی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں, بلکہ آپ انہیں سچائی اور سنجیدگی کی راہوں پر چلنا سکھائیں گے اور ایک دوسرے سے محبت اور خدمت کرنا سکھائیں گے. نجات دہندہ کی مصلوبیت سے پہلے اس نے اپنے رسولوں کو بتایا, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, ایک دوسرے سے محبت رکھو جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ہے, اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے لیے نجات دہندہ کا حقیقی احساس وہاں ہمیں نظر آتا ہے جو مجسمہ ہے جسے کرسٹس کے نام پر سے جانا جاتا ہے, اور اس مجسمے میں نجات دہندہ کھلے بازوؤں ہمیں بلاتا اور دعوت دیتا ہے. ہم ایک دوسرے سے پیار کر کے اور اس کے حکموں پر عمل کر کے اس کی پیروی کر سکتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے اپنی کامل محبت سے. یہ اسی کی کلیسیا ہے. تھامس ایس مانسن آج ان کے نبی ہیں زمین پر, کہ ہم اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے سے مزید پیار کریں اور بہت کم تکلیف اٹھائیں. یہی میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
فانیت کی جدوجہد میں اپنے کام کی تکمیل, اپنی لڑائی لڑنے, شیطان کا مقابلہ کرنے یا لاجواب سوالات کے جواب پانے کے لیے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا. یسوع مسیح نے ایک تمثیل کے ذریعے سکھایا کہ آدمی کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اس نے کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا, نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا. اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو ہر روز اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا, لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے, میں اس کا انصاف کروں گا, ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرا ناک میں دم کریں. پھر یسوع نے کہا, سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے, پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن ان سے فریاد کرتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. اور پھر خدا نے یہ سوال پوچھا, تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کیا خداون ایسے لوگ پائے گا جو ایمان میں دعا کریں گے اور جو نجات پانے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا؟ اگر ہم ایمان میں دعا کرنا سیکھ لیں تو دعا کے سبب برکات حاصل کریں گے. منجی نے سکھایا, مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. سچائی کی تلاش میں جوزف اسمتھ نے یعقوب کے خط میں سے پڑھا, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے, جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے, اس کو دی جائے گی. ایمان سے کی ہوئی دعا کے سبب آسمان کھول دیے گئے. آسمانی باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جلالی حالت میں نیچے آئے اور جزر سے گفتگو کی اور زمانوں کی معموری کا دور شروع ہوا. معجزاتی شفا، قوی حفاظت، الہی علم، آزادی دینے والی معافی اور بیش قیمت اطمینان روح کی مخلص خواہش کے چند وہ جوابات تھے. اگر ہم سچے دل اور نیک نیتی سے مسیح پر ایمان رکھ کر دعا کریں تو ہم روح القدس کے سرگوشی سے ملے جوابات کے مطابق عمل کریں گے. ہم روح القدس کی طاقت سے یسوع مسیح کے نام میں آسمانی باپ سے دعا کرتے ہیں. اسی طرح ہماری دعا میں الواحد کے تین ارکان شامل ہوتے ہیں. ہم آسمانی باپ سے دعا کرتے ہیں صرف اسی سے، کیونکہ وہ آسمانی خدا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک واحد اور ابدی خدا ہے. آسمان اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق ہے. اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں اسے پیار کرنا اور اس کی خدمت کرنا چاہیے. صرف وہی زندہ اور سچا خدا ہے. صرف وہی زندہ اور سچا خدا ہے، ہمیں صرف اسی کی پرستش کرنی چاہیے. جب آپ آسمانی باپ سے ایمان میں دعا کرتے ہیں تو آپ کی مصیبتوں میں آپ کو آرام دے گا. تم اس کی محبت میں خوشی مناؤ گے. صدر آئرنگ نے اپنے باپ کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ جب وہ کینسر کے خلاف اپنی لڑائی ہار رہا تھا تو اس کی دعاؤں نے اسے خدا اور اس کے بچوں میں گہرے شخصی رشتے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا. جب درد شدید ہو گیا تو ہم نے اس کو صبح کے وقت اپنے بستر کے پاس گھٹنے ہوئے دیکھا. وہ اتنا کمزور تھا کہ دوبارہ بستر پر نہیں جا سکتا تھا. اس نے ہمیں بتایا کہ وہ دعا میں آسمانی باپ سے التجا کر رہا تھا کہ اسے کیوں اتنا دکھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کرتا رہا تھا. اس نے کہا، جواب آیا کہ خدا کو بہادر بیٹوں کی ضرورت ہے. بس وہ آخر تک بہادر رہا، اس بھروسے پر کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی سنتا ہے. اسے یہ علم شروع سے ہی تھا اور وہ اسے کبھی نہ بھولا تھا کہ پیار کرنے والا خدا صرف ایک دعا کے فاصلے پر ہے. ہم یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں کیونکہ ہماری نجات مسیح میں ہے. آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. ہم یسوع مسیح کے نام میں باپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ باپ کے پاس ہمارا وکیل ہے اور ہمارے لیے باپ سے درخواست کرتا ہے. اس نے دکھ اٹھایا، خون بہایا اور باپ کو جلا دینے کے لیے مووا. اس کی رحم کی درخواست ہمارے لیے وہ راہ کھولتی ہے جس سے ہم اس زندگی میں اطمینان پائیں گے اور آگے کی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ضرورت سے زیادہ دکھ برداشت کریں یا آزمائشوں میں پڑیں. ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں اور اسے اپنا بوجھ ہلکا کرنے دیں اور اس کی پاک کرنے کی طاقت سے ہمارے دلوں کو صاف کرنے دیں. ہمیں اس کا نام بے فائدہ نہیں لینا چاہیے. یسوع مسیح کے نام میں کی جانے والی مخلص دعائیں ہمارے پیار کا، ہماری ابدی شکر گزاری کا اور ہماری اس کی مانے دعا کرنے اور اس کے جیسا بننے کی خواہش کا اظہار ہیں. ہم روح القدس کی طاقت سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ جو روح میں مانگتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق مانگتا ہے. جب ہم ایمان میں دعا کرتے ہیں تو روح ہمارے خیالات کو ترتیب دیتا ہے تاکہ ہمارے الفاظ خدا کی مرضی کے مطابق ہوں. نبی مورنائی نے سکھایا, دانا بن, اپنی آزمائش کے دنوں میں دانا بن. ناپاکی سے چھٹکارا حاصل کر, وہ کچھ نہ مانگ جو تو اپنی عیش و عشرت پر صرف کرے, بلکہ یقین سے یہ مانگ کہ تو کسی آزمائش میں نہ پڑے. صرف اتنا جاننا ضروری نہیں کہ دعا کیسے کریں, بلکہ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا جواب کیسے پائیں. باعقل بنیں, ہوشیار رہیں, حقیقی رویا پانے کے قابل بنیں, اور خدا کی مرضی کے مطابق حقیقی سمجھ پائیں ہمارے بارے میں اس کا کیا مقصد ہے ہم جان لیں گے. صدر آئنگ نے بتایا, ہم نے دعاؤں کے جواب پائے ہیں جو جواب تب سب سے زیادہ واضح تھے جب میں نے اپنی خواہشوں کو یہ جاننے کی خواہش سے مسلوب کر دیا کہ خدا کیا چاہتا ہے. تب ہی ہمارے پیار کرنے والے آسمانی باپ کی جانب سے یہ جواب ہمارے ذہنوں میں دھیمی اور ساکن آواز کی صورت میں آتے اور ہمارے دلوں پر گہرائی میں لکھے جاتے. جب منجی گتسمنی باغ میں داخل ہوا تو اس کی جان مرنے کے نوبت تک نہایت غمگین تھی. اپنے غم میں وہ صرف اپنے باپ کی طرف راغب ہو سکتا تھا. اس نے باپ سے درخواست کی, اے باپ, ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن اس نے مزید یہ کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اگرچہ وہ بے گناہ تھا تو بھی منجی کو ہر قسم کی تکلیفیں, مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کرنے کے لیے بلایا گیا, جس میں اس کے لوگوں کی بیماریاں اور کمزوریاں شامل ہیں. وہ جسم کے اعتبار سے تکلیف اٹھاتا تھا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہ خود پر لے لے, تاکہ وہ اپنی مخلصی بخش قوت کے ذریعے ان کی خطائیں مٹا دے. اس نے تین بار دعا کی کہ اے باپ, تیری مرضی پوری ہو, اور پیالہ نہ ہٹایا گیا. ایماندار اور عاجز دعا میں اس کو آگے بڑھنے اور تمام بنی نوائیں انسان کی نجات کے لیے اپنی الہی مشن پورا کرنے کے لیے مضبوط کیا گیا کہ وہ سب جو توبہ کریں, ایمان لائیں اور اس کے حکم مانیں, وہ ابدیت کی برکت حاصل کریں. دعا میں جو جوابات ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق نہ بھی ہوں, پھر بھی مشکل اوقات میں ہماری دعائیں محبت اور رحم بخشنے والی امید بن جاتی ہیں. اپنے التجا کے وقت ہمیں آگے بڑھنے اور وہ کام پورا کرنے کے لیے مضبوط کیا جاتا ہے جس کے لیے ہمیں چنا گیا ہے. خداوند اپنے مقدسین سے جو مشکل وقت میں رہ رہے ہیں کہتا ہے, تمہارے دل تسلی پائیں, تمام انسان میرے ہاتھوں میں ہیں, قائم رہو اور جان لو کہ میں ہی خداوند ہوں. اگر ہم خاندانوں میں دعا کریں, اکیلے میں کریں, جان کلیسیا کے ساتھ کریں, چاہے ہم شکستہ دل اور پشیمان روح سے دعا کریں, آسمانی حکمت یا برداشت کرنے کی قوت کے لیے ہم ہمیشہ سارے دل سے دعا کرتے ہیں. ہم اپنی اور اپنے ارد گرد رہنے والے کی فلاح کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا خدا کی طرف سے تحفہ ہے. ہمیں تنہا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
Prayer is a gift from God.
میں گواہی دیتی ہوں کہ قیمتی دعا کا ہر لمحہ جو باپ کے ساتھ گزرا ہے مقدس وقت بن سکتا ہے بیٹے کے نام میں اور روح القدس کی قدرت سے, یسوع مسیح کے پاک نام میں. آمین.
On a signal from the conductor, the
conductor کے اشارہ کرنے پر جماعت کھڑی ہو کر کوائر کے ساتھ مل کر گائے گی ریڈیمر آف اسرائیل. اس گیت کے بعد 70 کی جماعت کے رکن ایلڈر کریگ سی کرسچنسن سے ہم سنیں گے. ان کے بعد 70 کی جماعت کے ارکان ایلڈر جے ڈیون کارنش ہم سے خطاب کریں گے. ان کے بعد کوائر گائے گی ٹیک ٹائم ٹو بی ہولی.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni
جب مرونی پہلی دفعہ جوزف سمتھ سے ملاقات کرنے آیا تو اس نے خبردار کیا کہ مختلف قوموں قبیلوں اور زبانوں میں جوزف کے نام کی عزت اور تحقیر بھی ہوگی ہم نے اس معافی کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اچھائی اور برائی کی جنگ کے درمیان نبی جوزف سمتھ کے ذریعے انجیل کی بحالیت کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے پیروی کرنے والوں کو بھی تحریک دی ہے اور ان تمام کو بھی جو غصے میں اور ناراض تھے جنہوں نے سیون کے مقصد اور جوزف سمتھ کے خلاف لڑائی کی یہ جنگ نئی نہیں ہے یہ نوجوان جوزف کے جھنڈ میں جانے کے جلد ہی بات شروع ہو گئی تھی اور آج بھی انٹرنیٹ کے اضافی ذرائع کے ساتھ جاری ہے خداوند نے ذاتی طور پر جوزف سمتھ کو بتایا لوگ اس کے نام کے بارے دریافت کریں گے اور بیوقوف اس کا مذاق اڑائیں گے اور جہنم بھی اس کے خلاف غصے میں ہوگا پاک دل اور دانا اور شریف اور نیک مشورت کے خواہاں ہوں گے اور اختیار اور برکات مستقل طور پر اس کے ہاتھ تلے ہوں گے آج میں آپ کو اپنی گواہی پیش کرتا ہوں جو جوزف سمتھ جونیئر کے بحالی کے پاک مشن کو بہتر طور پر سمجھنے کے خواہاں ہیں ہمیں بطور نبی رویا بین اور مکاشفہ بین کے جوزف کے مشن کی گواہی کے بارے بزدل ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند نے ہمیشہ نبیوں کے ذریعے ہی کام کیا ہے کیونکہ سچائیوں کو نبی جوزف سمتھ کے ذریعے بحال کیا گیا تھا جن کے وسیلے سے ہم اپنے آسمانی باپ اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے بارے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں ہم ان کی الہی خوبیوں کو جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے ساتھ ان کی تا تعلقات کو جانتے ہیں اور مخلصی کے عظیم منصوبے کو جو ہمیں واپس ان کی حضوری میں جانے کے بارے دیا گیا ہے. جوزف کے بارے صدر بریگم ینگ نے بتایا, زمین کی بنیادیں رکھنے سے بہت پہلے ابدی مجالس میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو دنیا کے آخری زمانے میں لوگوں کے سامنے خدا کا کلام لائے گا, خدا کے بیٹے کی کہانت کی کنجیوں کی طاقت پائے گا, خدا کی نگاہ اس پر ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے ہی مقرر کر دیا گیا تھا کہ اس آخری زمانے میں صدارت کرے گا. اس عظیم کام کی تیاری میں جوزف سمتھ ایک محبت کرنے والے خاندان میں پیدا ہوا جو زندگی میں روزمرہ کے بوجھ اور مسائل کا سامنا کر رہی تھی. جب جوزف بالغ ہوا تو خداوند کے لیے اس کے احساسات بہت گہرے اور اکثر ہیجان انگیز تھے. ہم وہ اپنے زمانے کے مبلغین سے سنی جانے والی مذہبی خیالات کے تضاد کے بارے وہ کافی پریشان تھا. خوش قسمتی سے نوجوان جوزف کے سوالوں نے اس کو اپنے عمل سے باز نہ رکھا. اس نے جوابات بائبل میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور یہ مشورت پائی, اگر تم میں سے کسی میں بھی سمجھ بوجھ کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے جو سب کو فیاضی سے دیتا ہے اور ملامت کیے بغیر دیتا ہے. جوزف نے ذکر کیا کہ پاک کلام کا کوئی بھی پیرا کبھی بھی اتنی طاقت سے اس کے دل میں نہیں آیا تھا جتنا یہ خیال جو اس وقت میرے دل میں آیا. ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے دل میں اس قدر طاقت ہر احساس سے میرے دل میں داخل ہوا. میں نے بار بار اس پر روشنی ڈالی. سادہ ایمان کے ساتھ جوزف نے ان روحانی احساسات پر عمل کیا. اس نے الگ تھلگ جگہ ڈھونڈی, گھٹنوں کے بل ہوا اور خداوند کے سامنے اپنی دل کی خواہشات انڈیلنا شروع کر دیں. جو کچھ بھی واقعہ ہوا اس کے لیے جوزف کے بیان میں ایک عظیم قوت تھی. میں نے اپنے سر کے اوپر روشنی کا ایک ستون دیکھا جس کی روشنی سورج سے زیادہ جو بتدریج نیچے آتی گئی یہاں تک کہ میرے بالکل اوپر آ گئی. یہ روشنی مجھ پر ٹھہر گئی تو میں نے دو ہستیوں کو دیکھا جس کی روشنی بیان سے باہر تھی اور میرے سر پر ہوا میں وہ معلق تھے. ان میں سے ایک مجھ سے مخاطب ہوا اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نام سے پکارا اور کہا, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. یہ جوزف سمتھ کی پہلی رویا تھی. اس کے بعد کے سالوں میں جوزف نے خدا کی طاقت اور تحفے کے وسیلے سے مورمن کی کتاب کا ترجمہ کیا. اور بھی مختلف آسمانی ہستیوں نے اس سے ملاقات کی اور ان سچائیوں اور اختیار کو بحال کرتے رہے جو صدیوں سے کھو چکی تھی. جوزف سمتھ کے ساتھ ان الہی روابط نے ہمارے دیکھنے کے لیے آسمان کے درشے کھولے اور آسمانی جلال کو بھی. جوزف کی زندگی ایک گواہی کے طور پر قائم ہے. اگر ہم میں سے کسی میں بھی حکمت کی کمی ہو تو ہم ایمان میں خدا سے مانگیں تو ہمیں جواب ملے گا. بعض اوقات آسمانی ہستیوں سے زیادہ روح القدس کی قوت کے وسیلے سے جو ہم سے الہامی خیالات اور احساسات کے ذریعے بات کرتا ہے, ہم روح القدس کے ذریعے سے ہی ساری سچائیوں کو جان سکتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے کئی لوگوں کے لیے نبی جوزف سمتھ کی گواہی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہم مورمن کی کتاب پڑھتے ہیں. میں نے پہلی بار مورمن کی کتاب کو شروع سے آخر تک نوجوان سیمنری طالب علم کے طور پر پڑھا. اپنے تیز تصور کے ساتھ میں نے اسے ایسے پڑھنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ میں خود جوزف سمتھ تھا. پہلی بار مورمن کی کتاب میں سچائیوں کو دریافت کرتے ہوئے اس کا میری زندگی پر اس قدر اثر ہوا کہ میں نے اسی طرح سے مورمن کی کتاب کو پڑھنا جاری رکھا. میں نے ایسا کرتے ہوئے اکثر نبی جوزف سمتھ کے لیے اور اس کتاب میں بحال شدہ سچائیوں کے لیے گہرے احساسات پائے. مثال کے طور پر نبی جوزف سمتھ کے احساسات کے بارے تصور کریں. اس نے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ کے بارے پیروں کا ترجمہ کیا. جوزف جس کو بتایا گیا تھا کہ وہ موجودہ کلیسیاؤں میں سے کسی میں شامل نہ ہو, فطری طور پر اس کے ذہن میں بچانے والی رسومات کے سوالات تھے. اس کے سوالوں نے اس کی رہنمائی کی ایک بار پھر دعا کی طرف, اور اس دعا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ملاقات کی طرف رہنمائی کی جس نے ہارونی کہانت اور بپتسمہ کے اختیار کو بحال کیا. سوچیں جوزف نے کیسا محسوس کیا ہوگا جب اس نے پہلی دفعہ جانا ہوگا کہ یسوع مسیح نے مغربی کرہ کے لوگوں سے ملاقات کی تھی. اس نے ان کو تعلیم دی, ان کے لیے دعا کی, ان کے بیماروں کو شفا دی, ان کے بچوں کو برکت دی, ان کو کھانے اختیار دیا اور ان کے لیے اشعائے ربانی کا انتظام کیا. ہو سکتا ہے اس وقت جوزف نے محسوس نہ کیا ہو جو کچھ اس نے سیکھا وہ مسیح قدیم کلیسیا کی رسومات اور تنظیم کے بارے تھا. اس چیز نے بعد میں اس کو زمین پر اسی کلیسیا کی بحالیت میں معاونت کے لیے تیار کیا. مومنہ کی کتاب کے ترجمے کے دوران جوزف اور اس کی بیوی ایما نے اپنے شیرخوار بیٹے کی موت کا ماتم بھی کیا. ان دنوں میں مبلغ عام طور پر یہ بتاتے تھے کہ بچے جو بپتسمہ کے بغیر فوت ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سزا پاتے ہیں. اس خیال کے ساتھ آپ تصور کریں کہ جوزف نے کیسے محسوس کیا ہوگا. اس نے مورمن نبی سے یہ الفاظ ترجمہ کیے ہوں گے. چھوٹے بچوں کو توبہ کی ضرورت نہیں, نہ ہی بپتسمہ کی, کیونکہ چھوٹے بچے مسیح میں زندہ ہیں, حتیٰ کہ زمین کی بنیادوں سے. شاید مورمن کی کتاب میں نوجوان جوزف کے لیے انتہائی چونکا دینے والا پیرا دوسرے نفی تیسرے باب میں ہے. اس باب میں قدیم نبی کے بارے چنیدہ رویا ہے جس کو خداوند آخری ایام میں کھڑا کرے گا. اس رویا بے کا نام جوزف تھا جو اس کے باپ کا نام بھی تھا. مستقبل کا یہ نبی اعلیٰ عزت پائے گا اور موسیٰ کی طرح عظیم نبی ہوگا اور خداوند کا کلام پیش کرنے کی اس کو طاقت دی جائے گی. سوچیں جوزف نے کیسا محسوس کیا ہوگا کہ یہ گواہی اس کے بارے میں تھی. وہ محض تاریخ کا ترجمہ نہیں کر رہا تھا, وہ آخری ایام کی رویا کا ترجمہ کر رہا تھا, یسوع مسیح کی انجیل کی موجزانہ بحالیت کا. وہ جوزف سمتھ خود اس کی تکمیل میں مدد کرے گا. آج تقریباً 200 سال بعد یہ دیکھنا آسان ہے کہ اس رویا کو کیسے محسوس کیا جاتا رہا ہے. ہم ان عظیم چیزوں کے بارے جانتے ہیں جن کو جوزف نے بطور خداوند کے نبی مکمل کیا. یاد رکھیں کہ جب جوزف نے اس بات کا ترجمہ کیا وہ ایسے کام کر چکا تھا جن کی پیشن گوئی نبیوں نے کی تھی. وہ ابھی نوجوان تھا اور اپنی عمر کے 20 سال کے آغاز میں تھا. کلیسیا کی تنظیم سازی نہ ہوئی تھی, کوئی وارڈیں یا برانچیں نہ تھیں, نہ ہی کوئی مشنری تھے اور نہ ہو کوئی ہیکل. مشکل سے ہی کوئی جوزف سمتھ کے بارے جانتا تھا اور چند ایک جنہوں نے بڑی تیزی سے اس کی مخالفت کی تھی. اب خداوند کے عظیم کام کو دیکھیں جس کو خداوند نے اپنے خادم جوزف سمتھ کے وسیلے سے مکمل کیا, باوجود اس کے کہ اسے بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. یہ جوزف سمتھ کی کہانی ذمہ داری کا قابل یقین ثبوت ہے. کوئی بھی شخص جوزف سمتھ کے بارے اپنی گواہی کے بارے سوال رکھتا ہو, اس کی زندگی اور خدمت کے بارے غلط, گمراہ کن یا جھوٹی معلومات رکھتا ہو, میں آپ کو ان پھلوں اور بہت ساری برکات کے بارے سوچنے کی دعوت دیتا ہوں جو جوزف سمتھ بحالیت کے نبی کے موجزانہ مشن کے وسیلے ہمارے پاس آئی ہیں. کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, مکاشفے اور نبی اب ماضی کی چیزیں نہیں ہیں. معجزات, رویا, شفا اور فرشتوں کی خدمت کا زمانہ ختم نہیں ہوا. کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, ہم میں سے ہر ایک کی رسائی پاک کہانت, برکات اور طاقت تک ہے, جس میں بپتسمہ, روح القدس کا تحفہ اور اشعائے ربانی شامل ہیں. کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, ہمارے پاس ہیکل کی رسومات اور برکات ہیں جو ہمیں ہیکل میں باندھتے ہیں, ہمیں اس کے لوگ بناتے ہیں اور ہم پر خدا کی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, اس کو ممکن بناتے ہوئے کہ ایک دن ہم باپ کا چہرہ دیکھیں گے اور زندگی پائیں گے. کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, ہم جانتے ہیں کہ شادی اور خاندان ہماری خوشی کے لیے خدا کے منصوبے کا لازمی حصہ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہیکل کے ذریعے رسومات اور عہود ہمارے خاندانی تعلقات کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, اس لیے ہمارے پاس آسمانی دریچے سے بڑھ کر ہے. ابدیت کے لیے دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے, واحد سچے خداوند یسوع مسیح جس کو اس نے بھیجا, ہم اس کو جانتے ہیں, ابدی زندگی ہماری ہو سکتی ہے. سب سے بڑھ کر کیونکہ جوزف ایک نبی تھا, ہمارے پاس شہادت پہ شہادت اور گواہی پہ گواہی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ ہے. ہمارے پاس یسوع مسیح اور ہمارے موجودہ نبی صدر مانسن کی صدارتی مسیح اعلیٰ میں مشیروں کی اور 12 سولوں کی جماعت کے ارکان کی نہ ٹوٹنے والی خاص گواہیوں کی ایک زنجیر ہے. ان کی گواہیوں میں اپنی یقینی گواہی کا اضافہ کرتا ہوں. یسوع مسیح زندہ ہے اور اپنی کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے. جوزف سمتھ اس کا بحالیت کا نبی تھا اور ہے. خدا کی کہانت اور اختیار پھر سے زمین پر ہیں. خدا کرے کہ ہم بغیر کسی خوف کے اپنی گواہی اور شکرانے کے اس شاندار نبی رویا بین اور مکاشفہ بین کے لیے اپنا خاص تشکر رکھے. میں یہ دعا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں, آمین.
In 1977, I was serving as a full-time missionary in Cusco, Peru. My companion and I received approval to take all the missionaries in the Cusco zone to the magnificent Machu Picchu ruins. Towards the end of our visit to the ruins, some of the missionaries wanted to go to the Inca Bridge, part of our mountain trail. Immediately.
1977 میں کوسکو پیرو میں کل وقتی طور مشنری کے طور پہ میں کام کر رہا تھا, اور ہمیں اجازت مل گئی کہ ہم کوسکو زون کے تمام مشنریوں کو ماچو پیچو کے شاندار کھنڈرات دکھانے لے کے جا سکتے ہیں. کھنڈرات دیکھنے کے بعد کچھ مشنریوں نے ان کا پل جانے کی خواہش کا اظہار کیا جو پہاڑی راہ گزر کا حصہ تھی. فوراً میں نے دل میں محسوس کیا کہ مجھے وہاں روح کہہ رہا ہے کہ نہیں جاؤں. یہ پہاڑی راستہ تھا جہاں 2000 فٹ کی کھائیاں تھیں. کچھ جگہوں پہ تو راستہ صرف اتنا چوڑا تھا کہ ایک وقت میں ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا. میرے ساتھی مشنریوں نے کہا کہ وہ ضرور وہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے ان کو کہا بھی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور روح کی ہدایت کے باوجود میں ان کے دباؤ میں آ گیا اور اس پل کی جانب چل پڑا. صرف اس صورت میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم بہت زیادہ احتیاط برتیں گے تو صرف اسی صورت میں ہم جائیں گے. پہلے تو ہم بہت احتیاط سے چلتے رہے جس طرح ہم نے اتفاق رائے کیا تھا اس کے مطابق. پھر بعد میں انہوں نے تیز چلنا اور پھر بھاگنا بھی شروع کر دیا. انہوں نے آہستہ چلنے کی میری التماس کو نظر انداز کیا. میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ جلدی چل کر ان تک پہنچوں اور کہوں کہ ہمیں واپس مڑنا چاہیے, لیکن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور مجھے پہنچنے کے لیے بہت تیز بھاگنا پڑا تھا. جب میں ایک موڑ پہ آیا تو راستے پہ دو لوگوں کے لیے وہ جگہ بہت تنگ تھی. میں نے دیکھا کہ ایک مشنری چٹانوں پہ اپنی کمر لگائے بالکل ساکت کھڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو یہاں پر. اس نے کہا کہ اسے یہ تاثر ملا ہے روح کی جانب سے کہ اس جگہ رکا رہے اور پھر مجھے آگے جانے دے. میں نے محسوس کیا کہ جلدی سے ان تک پہنچوں جو ہم سے آگے تھے. سو میں نے کہا کہ میری مدد کرو کہ میں آگے جاؤں. اس نے میری مدد کی اور میں کچھ آگے چلا گیا, لیکن آگے جا کے میں نے دیکھا کہ زمین پر ہریالی تھی. میں نے اپنا دایاں پاؤں وہاں رکھا اور یہ گرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ہریالی کے نیچے زمین نہیں تھی. میں نے عالم پریشانی میں ان شاخوں کو پکڑا جو راستے سے نیچے اگی ہوئی تھیں. ایک لمحے کو 2000 فٹ نیچے مجھے یوروبامبا ریور دکھائی دیا جو انکا کی مقدس وادی سے گزرتا ہے. مجھے یوں لگا کہ میری طاقت جواب دے رہی ہے اور کچھ ہی وقت میں میں اپنی گرفت پر قرار نہیں رکھ سکوں گا اور گروں گا. اس لمحے میں میں نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی. بہت مختصر دعا تھی. میں نے اپنا منہ کھولا اور کہا, باپ میری مدد کر. وہ شاخیں میرا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھیں. مجھے پتہ چل گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا. جس لمحے میں گرنے ہی والا تھا اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے میرا بازو پکڑ کے اوپر کھینچا ہے مجھے. اس مدد سے میں بڑی کوشش کے بعد واپس خود کو راستے پر لے آیا. وہ مشنری جو پیچھے رک گیا تھا اسی نے میری جان بچائی تھی, مگر در حقیقت آسمانی باپ نے میری جان بچائی تھی. اس نے میری وہ آواز سنی. میں نے روح کی آواز کو پہلے 3 بار سنا تھا, 3 بار, جو مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کا پل کی طرف نہ جاؤں, لیکن میں نے اس آواز کی فرما برداری نہیں کی. میں شدید صدمے میں تھا, رنگ اڑا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کہوں کیا. پھر مجھے یاد آیا کہ دوسرے مشنری تو ہم سے کہیں آگے ہیں, تو ہم ان کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے. جب ہم ان تک پہنچے تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ہم بڑی احتیاط اور خاموشی سے ماچو پیچو واپس آ گئے. واپسی سفر پر میں خاموش رہا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس آواز پر تو توجہ نہیں دی, لیکن اس نے میری آواز سنی ہے. میرے دل میں اس آواز کی نافرمانی کرنے کا شدید افسوس تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رحم کے لیے شکر گزاری کا گہرا احساس بھی. اس نے مجھ پر اپنا انصاف نہیں بلکہ اپنا عظیم رحم نازل کیا تھا، اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ دن کے آخر میں جب ذاتی دعا کرنے کا وقت آیا تو میرے دل میں رحمتوں کے باپ اور ہر تسلی کے خدا کے لیے گہرے تشکر کا اظہار تھا۔ میں نے سچے دل سے، نیک نیتی سے، مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے اس دن دعا کی۔ اسی دن صبح کے وقت میں نے اپنے ہونٹوں سے دعا کی تھی، اور جب میری جان خطرے میں تھی، جب میں مرنے والا تھا، تو میں نے دل سے دعا کی۔ اس وقت میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا اور میں نے دیکھا کہ کئی مواقعوں پر ہمارے آسمانی باپ نے مجھ پر بہت رحم کیا تھا۔ اس دن کوسکو، پیرو، ماچو پیچو میں اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور سب سے اہم سبق یہ تھا کہ مجھے سچے دل، ہمیشہ سچے دل، نیک نیت اور یسوع میں ایمان رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ ایک موقع پر خداوند یسوع مسیح کسی جگہ دعا کر رہا تھا، اور جب وہ کر چکا تو ایک شاگرد نے اسے کہا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، اور آج وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ جب اس نے اپنے ذہنوں جب ہم اسے اپنے ذہنوں میں گتسمنی میں دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا آپ حقیقی طور پر یہ خواہش کرتے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو؟ پولوس بتاتا ہے کہ یسوع نے اپنی بشریت کے دنوں میں خاص طور پر گتسمنی میں کیسے دعا کی۔ ان الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ اس نے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں کی اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا آپ حقیقی طور پر دعا کرتے ہیں یا صرف الفاظ ہی کہتے ہیں؟ کیا آپ فقط سطحی طور پر دعا کرتے ہیں؟ یسوع نے دلی طور پر دعا کی اور اپنے باپ سے ہم کلام ہوا۔ یسوع بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا آسمان کھل جاتے ہیں؟ آپ نے پچھلی بار کب محسوس کیا کہ آسمان سے آپ سے کوئی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ یسوع نے اہم فیصلے کرنے کے لیے باپ سے دعا کر کے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے ساری رات دعا کی، اور جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر ان میں سے 12 چن دیے۔ کیا آپ اہم فیصلوں میں خود کو تیار کرنے کے لیے آسمانی باپ سے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ دعا کے لمحے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں؟ جب یسوع بر اعظم امریکہ پر آیا تو اس نے لوگوں کو دعا کرنا سکھایا، اور یسوع نے ان سے کہا دعا کرتے رہو، اور انہوں نے دعا کرنا بند نہ کی۔ یسوع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں۔ یسوع جانتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہماری سنتا ہے اور جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بعض اوقات ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں؟ جو ہی ہم یہ کہتے ہیں آسمانی باپ، تو وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری ضروریات اور ہم سے باخبر ہے، اور اب بھی اس کی آنکھیں اور اس کے کان آپ سے جڑے ہیں۔ وہ ہمارے ذہنوں کو پڑھ لیتا ہے اور ہماری دلی خواہشوں کو محسوس کرتا ہے۔ آپ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ شاندار چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو محبت اور رحم بھری نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ محبت اور رحم جسے ہم ابھی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن پیار اور رحم اسی لمحے ہمارے زندگی میں آ جاتے ہیں جب ہم آسمانی باپ کہہ کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو دعا کا لمحہ بہت بہت مقدس لمحہ ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے جو کہے کہ میں تمہاری سننا نہیں چاہتا کیونکہ تم صرف مشکل کے وقت میں ہی میرے پاس آتے ہو۔ وہ صرف انسان ہی ایسے بات کہتے ہیں. وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ کہے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا مصروف ہوں. صرف انسان ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. میری دعا اور امید ہے کہ ہم ایسے ہی دعا کریں جیسے یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو ہمارا خداوند ہے, آمین.
Dear sisters and brothers,
عزیز بھائی اور بہنوں, یہ مالی بہت ہی برکت کا باعث ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم خدا کے ہاتھ سے سن رہے ہیں. کتنی شاندار بات ہے کہ خداوند, پیار کرنے والا خداوند ہمیں رہنمائی دیتا ہے, کیونکہ وہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم گھر واپس لوٹ آئیں. ناظرین, ہم دلی کے سلسلے کے طور پر بطور نوجوان ڈاکٹر میں نے میڈیکل اسکول مکمل کیا, تو مجھے بچوں کے ڈاکٹر کی تربیت کے طور پر اعلیٰ سطح کے مقابلے کی جگہ میں داخلے کا موقع ملا. جب میں نے تربیت پانے والے دوسرے ساتھیوں سے موازنہ کیا تو مجھے لگا کہ میری تیاری اور ذہانت ان کے مقابلے میں کم تھی. میں نے سوچا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنا مقابلہ دوسرے لوگوں سے نہیں کر سکتا تھا. ہماری تربیت کے تیسرے مہینے میں ایک رات نرسوں کے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے طور پر رو رہا تھا, اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی کیونکہ میں نے نمونیا کے مریض کو, جو کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, کو ہسپتال میں داخل کرنے کے لیے فارم بھرا تھا. میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا کم ہمت نہ ہوا تھا, اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ 10 سالہ نمونیا زدہ بچے کو کیسے دیکھنا تھا. میں حیران تھا کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا. اس لمحے ہاسٹل کے ایک تجربہ کار شخص نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسا تھا. میں نے اپنی ساری پریشانی اور خوف اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا. اس نے جواب میں میری زندگی بدل دیا اور مجھے بتایا کہ دوسرے سارے سینئر ڈاکٹر مجھ پر کتنا فخر کرتے تھے. مختصر طور پر اس نے ایسے وقت میں مجھ پہ بھروسہ رکھا جو کہ جیسا بھروسہ مجھے خود پر نہیں تھا. میرے اپنے تجربات کی طرح ہمارے اکثر ارکان کہتے ہیں کہ کیا بطور ایک شخص کے میں کافی نیک ہوں, کیا میں واقعی آسمانی بادشاہت میں جا سکوں گا. بے شک کافی اچھا ہونے کے لیے جیسی اور کوئی چیز نہیں. ہمیں سے کوئی بھی اپنی نجات کو خود نہیں پا سکتا یا نہ ہی اس کے مستحق ہو سکتا ہے. بعض اوقات جب ہم چرچ جاتے ہیں اور اپنے ان مخلص طاقتوں کے بارے ہمت ہار جاتے ہیں جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہیں, ہم خاموشی سے سوچتے ہیں کہ میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں دوسرے لوگوں کی طرح اچھا بن سکتا ہوں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, مہربانی سے اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں. مقابلے اور موازنے کے لیے ہم بلا وجہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. ہم جھوٹی طرز سے اپنے اہلیت کی جانچ ان چیزوں کے بارے کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں یا شاید ہمارے پاس ہیں, اور دوسروں کی آرا سے بھی. اگر آپ نے اپنا موازنہ کرنا ہے تو اپنا موازنہ اپنے ماضی اور حال سے کریں, اور اس بات سے کہ مستقبل میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اور واحد رائے یہ کہ جو کہ ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمارے بارے کیسا سوچتا ہے. وہ ہم سے پیار کرے گا اور ہماری درستگی کرے گا, کبھی بھی ہماری حوصلہ شکنی نہ کرے گا, کیونکہ حوصلہ شکنی کرنا شیطان کا حربہ ہے. میں سیدھے اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا ان سوالوں کا جواب کہ کیا میں اچھا ہوں اور کیا میں آسمانی بادشاہت میں جانے کے قابل ہوں. ان کے جوابات یہ ہیں کہ ہاں, آپ اچھا بنتے جا رہے ہیں, اور ہاں, آپ اس وقت ایسا کرتے رہیں گے, توبہ کریں گے اور بغاوت نہ کریں گے اور نہ ہی چیزوں میں مقبولیت تلاش کریں گے. آسمانی باپ ایک بہشتی ریفری نہیں ہے جو کہ اس کھیل سے ہمیں باہر نکالنے کے لیے کوئی بھی وجہ تلاش کر رہا ہے. وہ ہمارا پیار کرنے والا کامل باپ ہے جس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنے سارے بچوں کو اپنے گھر میں اس خاندان میں بلائے جو کہ اس کے لیے اس نے مقرر کیا ہے. اس نے حقیقی طور پر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ ہم تباہ نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. مہربانی سے سچائی کی بات پر ایمان رکھیں اور امید اور تسلی پائیں. یہ اس کا کام اور اسی کا جلال ہے. صدر ہنکلی نے یہ اصول سکھایا, یہ میں نے کئی بار ان کو کہتے سنا. بھائی اور بہنوں, ہم سے خدا ہم سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ صرف کوشش ہے. آپ کو حقیقی طور پر کوشش کرنی چاہیے. حقیقی کوشش کا مطلب ہے ہم اپنی طرف سے بہترین جو کوشش کر سکتے ہیں کریں, اس بات کی پہچان کرتے ہوئے کہ ہمیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے, اور پھر مزید کوشش جاری رکھیں. بار بار ایسا کرنے سے ہم خداوند کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے, ہم اس کے روح کو زیادہ محسوس کریں گے اور ہم خداوند کا فضل زیادہ پائیں گے جو کہ ہماری مدد کے لیے اس کی طاقت ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہم جانتے نہیں کہ خداوند ہماری کس قدر مدد کرنا چاہتا ہے. ایلڈر برنارڈ کے الفاظ مجھے اچھے لگتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے کفارہ صرف گناہ گاروں کے لیے ہے. میں اس بارے پوری یقین نہیں ہوں. ہم جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کفارہ مقدسین کے لیے بھی ہے. کفارہ ہمیں غالب آنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے اور اچھا بننے اور اچھا کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. خداوند کے فضل کے وسیلے سے ہر ایک شخص اچھا بننے کے لیے مضبوطی اور معاونت پاتا ہے, بصورت دیگر وہ یہ کام کرنے کے قابل نہ ہوتا. آسمانی مدد ہے جو ہمیں ہر ایک جو ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. وہ آسمانی مدد پانے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ جو صرف اسے کہنا ہے, جو راست باز احساسات ہم پاتے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے. خوشخبری یہ ہے کہ ہم مخلصی طور پر توبہ کرتے ہیں اور ہمارے سابقہ گناہ ہمیں صرف فرازی سے روک نہیں سکتے. مرونی اپنے دور کے خطا کاروں کے بارے بتاتا ہے, بلکہ جتنی بار وہ صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں اور معافی پاتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. خداوند نے گناہ گاروں کے بارے خود کہا ہے, اگر وہ تیرے اور میرے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور نیک ارادے سے توبہ کرے تو اسے معاف کر دینا اور میں بھی اسے معاف کر دوں گا. ہاں اور ہاں, جتنی دفعہ میرے لوگ توبہ کریں گے میں اپنے خلاف ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اگر ہم مخلصی سے توبہ کریں تو واقعی ہمیں وہ معاف کر دے گا, چاہے ہم نے بار بار وہی کیا ہو. جیسے کہ ایلڈر ہالینڈ نے کہا, چاہے تم نے جتنی دیر سے بھی سوچا ہو, چاہے آپ کے خیال میں آپ نے جتنے موقع بھی ضائع کیے ہوں, خواہ جتنی بھی خطائیں آپ نے کی ہوں, یا آپ یہ سوچتے ہوں کہ آپ کے پاس بہت صلاحیتیں نہیں ہیں, یا گھر سے یا خاندان سے یا خداوند سے آپ کو جتنا بھی دور ہونے کا احساس ہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الہی محبت کی پہنچ سے دور نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گناہ کرنا راست ہے. گناہ ہمیشہ نتائج رکھتا ہے. گناہ سے ہمیشہ گناہ گار کو اور اس کے اثرات سے متاثر جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ نقصان اور تکلیف ہوتی ہے, اور حقیقی توبہ کبھی بھی آسان کام نہیں. مزید اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم مخلصی سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ قصورواروں اور گناہ کے داغوں کو دھوتا ہے. وہ گناہ کے نتائج کو فوری طور پر ختم نہیں کرتا. بعض اوقات وہ ساری زندگی ہمارے سامنے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں اور بعد میں توبہ کروں گا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی قربانی اور دکھ کا سنجیدہ مذاق ہے. خداوند نے خود فرمایا ہے کہ میں معمولی سطح پر بھی گناہ کو نہیں دیکھ سکتا, اور ایلما فرماتا ہے, دیکھو میں تم سے کہتا ہوں گناہ میں کبھی بھی خوشی نہیں تھی. ایلما کے بیان کی وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار کرنے سے ہم اپنے اور روح کے درمیان فاصلہ بڑھاتے جاتے ہیں, ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور پھر توبہ کرنے سے باز آتے ہیں. میں دہراتا ہوں کہ نجات دہندہ کے کفارے کی وجہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور مکمل طور پر معافی پاتے ہیں. جو ہم نہیں کر سکتے وہ توبہ کی بجائے معقولیت پسندی ہے, یہ ایسا کہتے ہوئے ہمارے گناہوں میں ہمارے لیے کارآمد نہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے, بس جیسا میں ہوں وہ مجھے ایسے ہی قبول کرتا ہے. کیونکہ کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک ہم مکمل طور پر اونچے معیارات تک نہیں پہنچ جاتے, جو ہیکل کا اجازت نامہ پانے والے سوالات میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. دوسری طور پر جو یقینی چیز جو آسمان سے ہمیں دور رکھے گی وہ ضرورت کے وقت ہمیں مدد سے الگ رکھے گی, وہ بغاوت ہے. اسی طرح جب ہم بغاوت کرتے ہیں خدا کے خلاف تو ہم اس کی مدد کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مسیح ہے, اور وہ رستہ ہے جو ہماری واحد امید ہے. ہم میں سے کوئی بھی صرف اپنی قوت سے امید نہیں پا سکتا. خدا ہماری مختاری کی عزت کرتا ہے, وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے. درحقیقت وہ پہلے سے ہی آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ نے صرف توقف کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کی مدد کو منعقد کرنا اور پہچاننا ہے. وہ پہلے سے ہی آپ کی مدد کر رہا ہے. میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعی کوشش کریں گے اور معقولیت پسندی کو استعمال نہ کریں گے اور نہ ہی بغاوت کریں گے, بلکہ اکثر توبہ کریں گے اور فضل کے لیے التجا کریں گے, تو آپ کافی اچھے بنتے جائیں گے. اور خداوند کے سامنے قابل قبول ہوں گے اور آپ مسیح میں کامل ہوتے ہوئے آسمانی بادشاہت میں جائیں گے اور آپ جلال اور خوشی کی برکات پائیں گے جو اپنے ہر جو خواہش خدا اپنے ہر قیمتی بچے کے لیے رکھتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند زندہ ہے اور چاہتا ہے کہ آپ گھر واپس آئیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیح زندہ ہے اور یہ یسوع مسیح کے نام میں آمین.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker for this session will be Elder Neil L. Anderson.
Of the session mein hamare ikhtitami speaker Elder Neil L. Anderson honge. Unke baad choir geet gayegi If the way be full of trial. ویری ناٹ. اس کے بعد اختتامی دعا 70 کی جماعت کے ایلڈر مرکس بھی نیش کریں گے.
Much of the important work of God is unseen in the eyes of the world.
خدا کا زیادہ تر کام دنیا کی نظروں سے نہیں گزرا. چھٹی صدی قبل از مسیح چین میں کنفیوشیس اور مشرقی ہندوستان میں بدھا جیسے مہان دانشور لائی. خدا کی کہانت کی قدرت دانیل پر تھی, نبی جو بابلی بادشاہ نبوکدنصر کے دور حکومت میں اسیری میں رہ رہا تھا. رات کو ایک خواب سے پریشان بادشاہ نبوکدنصر نے تقاضا کیا کہ اس کے جادوگر اور فالگیر دونوں اس کو بتائیں کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے. بلا شبہ وہ بادشاہ کو نہیں بتا سکتے تھے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے, اور انہوں نے احتجاج کیا کہ روئے زمین پر تو کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا سکے, اور نہ ہی کوئی بادشاہ ایسا ہوا ہے جس نے ایسا سوال کیا ہو. نبوکدنصر بادشاہ ان کی ناکامی پر غضبناک ہوا, اور اس نے حکم دیا کہ اس کے تمام مشیران کو تہے تیغ کر دیا جائے. دانیل بادشاہ کے حکیموں میں سے ایک نے اس راز کے جواب کے لیے خدا سے رحمت طلب کرنے کی دعا کی. معجزہ رونما ہوا, بادشاہ نے خواب دیکھا تھا, اس کا راز دانیل پر منکشف ہوا. دانیل کو بادشاہ کے حضور لے جایا گیا. کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے عرض کیا, حکیم اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر آپ کو نہیں بتا سکتے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے, لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں اشکار کرتا ہے. اس نے نبوکدنصر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آنے والے ایام میں کیا وقوع پذیر ہوگا. آسمان کا خدا, دانیل نے کہا, ایک سلطنت برپا کرے گا, یعنی بنا ہاتھ کے کاٹا ہوا پتھر جو ایک عظیم پہاڑ بن جائے گا اور پوری دنیا کو بھر دے گا. یہ بادشاہت پھر نیست نہ ہوگی اور ہمیشہ قائم رہے گی. یہ خواب, دانیل نے کہا, یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی یقینی ہے. اپنے خواب کی وضاحت اور اپنے خواب کی تعبیر ملنے پر بادشاہ نے جرات سے کہا, تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند ہے. خدا کی معجزانہ مداخلت سے دانیل نبی کو زمین پر یسوع مسیح کی بحال کردہ نبوت شدہ انجیل کا مستقبل ملا, یعنی ایک بادشاہی جو ساری دنیا کو معمور کر دے گی, کبھی بیخ نہ ختم ہونے والی بلکہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی. آخری ایام میں اراکین ان کی تعداد نسبتاً کم ہو جائے گی, جیسے کہ نیفی نے نبوت کی تھی. وہ پوری زمین پر کم ہوں گے لیکن وہ ہوں گے موجود, اور کہانت کی رسومات کی قوت ان کو میسر ہوگی, اور جو اس کی خواہش کرتے ہیں زمین کو بھرتے ہوئے, جیسے دانیل نے پیشن گوئی کی. میں نبی جوزف سمتھ کے مکاشفے کی بات کرتا ہوں جو اس نے پایا. خدا کی بادشاہی کی کنجیاں اور زمین کی چاروں انتہاؤں سے اسرائیل کا اکٹھے کیے جانا زمین پر انسان کو سونپی گئی ہیں, اور وہاں سے انجیل زمین کی انتہاؤں تک پھیل جائے گی, اس پتھر کی مانند جو ہاتھ کے بغیر پہاڑ سے کاٹا گیا پوری زمین کو بھر دے گا. اسرائیل کا اکٹھا کیا جانا ایک معجزہ ہے, اور یہ ایک بڑی پزل کی مانند ہے جس کے ٹکڑے آمد ثانی کے جلالی واقعات سے قبل اپنی جگہ پر رکھے جائیں گے, ویسے ہی جیسے ہم پزل کے ٹکڑوں کے ڈھیر سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. ابتدائی ایام کے مقدسین نے بحال انجیل کو پوری دنیا میں لے جانے کی ذمہ داری کو قریباً ناممکن کام کے طور پر دیکھا تھا, لیکن جب انہوں نے کام کا آغاز کیا ایک شخص نے ایک وقت میں پزل کا ایک ٹکڑا سیدھے کونے ڈھونڈتے ہوئے اس صلاحی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے بچا طور پر کیا. ہاتھوں کے بغیر کاٹا پتھر لڑکنے لگا, سو سے ہزاروں, ہزاروں سے لاکھوں, اور اب کروڑوں میں موعودہ مقدسین ہر قوم میں شاندار اور حیرت انگیز کام کے پزل کے ٹکڑوں کو جوڑ رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اس پزل کا ایک ٹکڑا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے اہم ٹکڑوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے. اس عظیم مقصد میں آپ کی ضرورت ہے. آگے ہمارے سامنے یہ بالکل واضح ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معجزہ جاری ہے، خداوند کا ہاتھ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جیسے ہم ان رخنوں کو پر کرتے ہیں جو باقی ہیں، پھر عظیم یہوہ کہے گا تمام ہوا، اور وہ عظمت اور جلال میں لوٹے گا۔ صدر تھامس مانسن نے کہا، اب وقت ہے اراکین اور مشنریوں کے لیے کہ ہم اکٹھے ہوں اور کام کریں اور جانوں کو اس کے پاس لائیں۔ وہ ہماری محنتوں میں ہماری معاونت کرے گا اگر ہم اس کا کام پورا کرنے میں ایمان کے ساتھ عمل کریں گے۔ وہ الہی ذمہ داری جو بنیادی طور پر کل وقتی مشنریوں کے کندھوں پر تھی، اب ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ ہم سب کو بحال شدہ انجیل کو پھیلانا ہے، اور شکر ہے کہ ہر ہفتے ہزاروں بپتسمہ پاتے ہیں۔ اس شاندار برکت کے باوجود ہماری اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے فکر اور خدا کو خوش کرنے کی ہماری خواہش دنیا بھر میں خدا کی بادشاہی کو بیان کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے اجلت لاتی ہے، حتیٰ کہ انجیل کے بیان کرنے کی کبھی خواہش ہونے کے باوجود آپ اپنی ماضی کی جدوجہد سے پائی کامیابی سے اتنے خوش نہیں ہوتے۔ آپ ایک دوست کی مانت محسوس کرتے ہوں گے جس نے کہا، میں نے اپنے خاندان اور دوستوں سے کلیسیا کے بارے بات کی لیکن چند ایک نہیں دلچسپی کی، ہر ایک انکار کے ساتھ میں ہچکچاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے مزید کچھ کرنا ہے لیکن میں پھنس گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ احساس جرم اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے یہ ہمیں ان تبدیلیوں کے لیے بردار کرتا ہے جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احساس جرم ہماری کہاں مدد کر سکتا ہے، اس کی بھی حدود ہے۔ احساس جرم پیٹرول سے چلنے والی ایک گاڑی میں ایک بیٹری کی مانند ہے۔ یہ کار کو روشن کر سکتا ہے، انجن کو سٹارٹ کر سکتا ہے اور ہیڈ لائٹ کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن یہ آگے لمبے سفر کے لیے ایندھن مہیا نہیں کرے گا۔ بیٹری بذات خود کافی نہیں ہے، اور اسی طرح احساس جرم بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ انجیل بیان کرنے کے لیے جو بھی خامی آپ محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں قصوروار محسوس کرنا بند کر دیں، بلکہ جیسا ایلما نے سکھایا، مواقعوں کے لیے دعا کریں کہ ہر وقت ہر بات میں اور ہر جگہ خدا کے گواہ بنے رہیں، کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو پہلی قیامت میں اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی پاؤ۔ یہ احساس جرم سے کہیں زیادہ مضبوط تحریک ہے۔ ہر وقت اور ہر جگہ خدا کے گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ مسیح پر اپنے ایمان کے بارے میں دیانت دارانہ اور کھلے طور پر اظہار کریں۔ جب موقع ملے اس کی زندگی، اس کی تعلیمات اور ساری انسانیت کے لیے اس کے ناقابل موازنہ تحفہ کے بارے میں بات کریں۔ مورمن کی کتاب میں اس کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ اس نے ہمیں وعدہ دیا ہے، جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اکثر اور خلوص سے خدا کے گواہ ہونے کے موقعوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ خلوص سے دل سے یہ کریں گے تو پاک روح آپ کے الفاظ کو دوسروں کے دلوں تک لے جائے گا۔ کسی کو خدا کی بادشاہی میں لانے کی روحانی مدد گروہی جدوجہد ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے مشنریوں کو شامل کریں اور آسمانی مدد کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ دوسروں کی تبدیلی مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کملا پرسند موریشس سے تھی اور فرانس میں میڈیکل سکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہم اس سے فروری 1991 میں ملے۔ ہم نے بطور خاندان ان کے لیے دعا کی تھی کہ کسی سے انجیل بیان کرنے کے قابل ہوں جو سچائی کا متلاشی ہو۔ ہم نے اسے اپنے گھر میں سکھایا. مجھے اس سے بپتسمہ دینے کا شرف ملا. کملا کے کلیسیا میں شامل ہونے میں ہم ہی نمایاں نہ تھے. دوستوں, مشنریوں اور حتیٰ کہ اس کے آبائی ملک میں اراکین خاندان گواہ تھے. اور ایک دن فرانس میں جب وقت صحیح تھا, اس نے فیصلہ کیا بپتسمہ لینے کا. اب 25 سال کے بعد اس کے فیصلہ کی برکات ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں, اور اس کا بیٹا میڈگاسکر میں مشنری ہے. کسی دوسرے کے ساتھ منجی کی محبت بیان کرنے کی کوششوں کو پاس فیل والے امتحان کے طور پر مت دیکھیں. اپنے گریڈ کا اس بات سے تعین نہ کریں کہ آپ کے دوستوں نے آپ کے احساسات یا دعوت کا کتنے مثبت طور پر جواب دیا ہے. اپنی چشم فانی سے ہم ان کاوشوں کے اثرات نہیں دیکھ سکتے, نہ ہی ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں. جب ہم کسی سے دوسرے کے ساتھ کسی بھی شخص سے منجی کی بات کرتے ہیں, اس کی محبت بانٹتے ہیں, ہمارا گریڈ ہمیشہ اے پلس ہی ہوتا ہے. کچھ حکومتوں نے مشنری کام پر پابندی لگائی ہے. یہ ہمارے عظیم اراکین کو ہر وقت اور ہر جگہ خدا کے گواہ ہونے کے لیے اور زیادہ ہمت دکھانے کی طرف لے جا رہا ہے. ماسکو سے نیڈ زہدہ گفٹ باکس میں مورمن کی کتاب کے ساتھ ارد گرد بہت سی ٹافیاں رکھ دیتی ہیں. کہتی ہیں, میں انہیں بتاتی ہوں, یہ وہ شیریں تحفہ ہے جو میں انہیں دے سکتی ہوں. یوکرائن میں بپتسمہ پانے کے کچھ عرصہ بعد سویتلانا کو تاثر ملا کہ وہ اس شخص سے انجیل کے بارے میں بات کرے جس سے کے ساتھ وہ اکثر بس میں سفر کرتی ہے. آدمی اپنے اسٹاپ پر بس سے اترا تو اس نے پوچھا کہ آپ خدا کے برے کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گی. آدمی نے جواب دیا, ہاں. مشنریوں نے وکٹر کو سکھایا اور اس نے بپتسمہ لیا. بعد ازاں وہ اور سویٹلا جرمنی میں ہیکل میں سربہ مہر ہوئے. خبردار رہیں, آپ کی برکات غیر متوقع طور پر آپ کے پاس آ سکتی ہیں. 7 سال پہلے کیتھی اور میں سالٹ لیک سٹی میں ڈیگو گومز اور اس کے خوبصورت خاندان سے ملے. انہوں نے ہمارے ساتھ ہیکل کے اوپن ہاؤس میں شرکت کی. کلیسیا کے بارے میں مزید جاننے کی ہماری دعوت کو انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ ٹھکرا دیا. پچھلے مئی کو میں نے ڈیگو کی حیران کر دینے والی کال موصول کی. اس کی زندگی کے حالات اسے گھٹنوں پر لے آئے تھے. اس نے خود سے مشنریوں کو ڈھونڈا, اسباق لیے اور بپتسمہ کے لیے تیار تھے. 11 جون کو میں نے اپنے دوستوں اور ساتھی شاگردوں ڈیگو کے ساتھ بپتسمہ کے پانی میں اترتے دیکھا. اس کی تبدیلی کا اپنا وقت تھا. بہت سو کو مدد سے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خدا کے گواہ بنے. پوری دنیا میں ہمارے حیران کن نوجوان اور بالغ خدا ہونے کی ایک خاص دعوت اور چنوتی رکھتے ہیں. آپ کے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روحانی سوال ہیں. پزل والی بات یاد ہے, آپ میز پر خالی ہاتھ نہیں آتے, بلکہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا آپ کی دسترس میں ہے. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. خداوند چاہتا ہے آپ عظیم مقصد میں اور بھی زیادہ ملوث ہوں. منجی نے فرمایا, پاس تم جا کر تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آپ افریقہ, ایشیا, یورپ, شمالی وسطی جنوبی امریکہ, پیسیفک یا خدا کی دنیا میں کسی اور مقام پر رہتے ہیں, کیونکہ انجیل کو لازماً قوم, قبیلے اور زبان اور تمام لوگوں میں جانا ہے. آسمان کے خدا نے اپنی سلطنت قائم کی ہے. بنا ہاتھ لگائے کاٹا پتھر جو عظیم پہاڑ بن گیا ہے اور دنیا کو بھر رہا ہے, اور کبھی بھی یہ سلطنت تباہ نہ کی جائے گی بلکہ ہمیشہ رہے گی.
خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی یقینی ہے. میں تلیم و عہود میں سے ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. خداوند کو پکارو کہ اس کی بادشاہی زمین پر آگے بڑھے, کہ اس کے بشندے اس زمین کو پالیں اور آنے والے دنوں کے لیے تیار ہوں جس میں ابن آدم آسمان سے نیچے اترے گا. آپ نے جلال میں ملبوس خدا کی بادشاہی سے ملنے کے لیے یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
Oh, Our Father in heaven,
हमारे आसमानी बाप,
we are profoundly grateful
हम
for the great blessing,
बहुत सारी बरकत के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं यहाँ होने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए. हम उस डॉक्ट्रिन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो सिखाई गई है, असूलों के लिए. ये हमारे रूहों के लिए दिल फरेब गजा है, हमें नशो नमा मुहैया करती है. हम इस मौके के लिए शुक्रिया अदा करते हैं. हम दुआ करते हैं आसमानी बाप कि तू हमें बरकत दे, कि हम उन दावतों को और उन असूलों को कबूल करें और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें, कि तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, कि तेरा काम इस जमाने में मुश्किल वक्त में महफूज रहे, कि तेरे बेटे की उम्मीद हमेशा हम में जागती रहे. ये तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.